الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين جو آیات ہم نے پچھلی نشست میں پڑھی تھی اس میں آپ حضرات نے وہ فرد قدار داد جرم جو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر اپنا عتاب فرمایا تھا اس کا بڑا تفصیلی ذکر ہم نے پڑھا. آگے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہادوا النصارى, یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے, والنصارى اور وہ جو نصارہ ہیں عیسائی ہیں, والصابئین اور صابی, یہاں اصل میں ایک خاص گروہ مراد ہے جو ستاروں کی پرستش کیا کرتا تھا. من آمن باللہ والیوم الآخر, جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر, وعمل صالحا اور اس نے نیک اعمال کیے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے, ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور ایسے لوگوں کو نہ کسی خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی رنج اور حزن کا شکار ہوں گے. یہاں ایک اہم بات ہے جس پر عام طور پر جس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ یہاں اللہ پر ایمان کا ذکر بھی ہے, آخرت پر ایمان کا ذکر بھی ہے, لیکن ایمان بھی رسالت کا ذکر نہیں ہے. لہذا وہ گروہ کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کو مان لیں اور آخرت کو مان لیں, نبیوں اور رسولوں کو ماننا ان کے نزدیک ضروری نہیں ہے, وہ یہاں سے کوئی دلیل پکڑتے ہیں. جبکہ اکثر و بیشتر مفسرین نے یہاں یہ بیان کیا ہے کہ یہاں اس آیت میں ایک شے ہے کہ جو محفوظ محذوف ہے, کہ جہاں اہل ایمان کا ذکر ہے, نصارہ کا ذکر ہے, یہودیوں کا ذکر ہے, صابئین کا ذکر ہے. من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فی عظمتہم عظمتہم, کہ جو اپنے اپنے دور میں جو نبی اور رسول تھے ان پر تو ایمان رکھنے والے تھے, لیکن اللہ کو بھی مانتے تھے, آخرت کو بھی مانتے تھے اور نیک اعمال کرنے والے تھے, ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اس لیے کہ ایمانیات ثلاثہ میں ایک بنیاد بنتی ہے ایمان و رسالت, اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور ایمان و رسالت کے آگے تین شعبے اور ہیں, نبیوں یا رسولوں کو ماننا ان پر ایمان, فرشتوں کو ماننا ان پر ایمان, اور اللہ کی کتابوں پر ایمان, جس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آیت البر جو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بیان فرمایا گیا, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہاں تین کی بجائے پانچ ایمانیات کا ذکر ہے, گویا کہ تین ایمان مل کر ایک ایمان, ایمان برسالت بنے, اور باقی ایمان باللہ جو اصل جڑ اور بنیاد ہے نظری اعتبار سے, عقیدے کے اعتبار سے, تو اصل ایمان ایمان باللہ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان تو نام ہی اسی شے کا ہے جسے ایمان مجمل کہتے ہیں, کہ اللہ پر ایمان, اللہ کو ماننا جیسا کہ وہ اپنے اسماء و صفات میں ہے. اصل ایمان تو ایمان باللہ ہے. پھر ایمان بالآخرت اہم ترین اس اعتبار سے کہ انسان کے طرز زندگی پر, اس کے عمل پر, اس کے سیرت و کردار پر سب سے بڑھ کر اثر انداز ہونے والی شے ایمان بالآخرت, محاسبہ اخروی کا احساس. اور ایمان بالرسالت کا سوٹی اور بنیاد بنتی ہے اس دنیا میں آپ نے زندگی بسر کیسے کرنی ہے. اللہ اپنے نمائندے کو, رسول کو بھیجتا ہے جو اس سطح پر زندگی گزار کے دکھاتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ کے رسول کی زندگیوں میں تمہارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اسوہ حسنہ کے الفاظ استعمال ہوئے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ, اے مسلمانوں، تمہارے لیے ایک مکمل نمونہ اور اسوہ حسنہ موجود ہے ابراہیم کی زندگی میں علیہ السلام۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں جو ذکر کیا گیا وہ یہاں محذوف ہے۔ اپنے اپنے زمانے میں جو لوگ بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر نیک اعمال کرتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور یہاں بین السطور موجود ہے یہ بات کہ وہ نبیوں رسولوں کو بھی ماننے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اب بنی اسرائیل کا ایک اور ایونٹ ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا۔ یاد کرو اس وقت کو کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا، عہد کیا تھا تم سے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا تھا۔ اب یہ بظاہر بالکل عجیب سی شے ہے کہ لوگوں کا ایک گروہ ہے اور ان کے سر کے اوپر کسی پہاڑ کو مسلط کر دیا جائے۔ تو ہمارے ہاں جو ریشنلسٹ ذہن ہے وہ عموماً تعبیر کرتا ہے کہ وہ اصل میں کوہ طور جو ہے اس قدر شدید زلزلہ آیا تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوا کہ گویا کہ کوہ طور ان پر معلق کر دیا گیا۔ حالانکہ قرآن حکیم جو ہے وہ اپنی حفاظت خوب کرتا ہے، خود کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم نے طور کو ان پر، ورفعنا فوقکم الطور، تمہارے سروں پر ہم نے طور کو معلق کر دیا تھا۔ اب یہ خاص معاملہ تھا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ان سے جو عہد لیا تو اس میں اپنی ہیبت اور اپنے جلال کو ظاہر کرنے کے لیے کوہ طور کو ان پر معلق کیا تھا۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃٍ، جو شے ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے بڑی مضبوطی سے پکڑ لو، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو کچھ اس میں ہم نے ذکر کیا ہے اس کو یاد کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھو، اور پھر یہ کہ اس کی کامل بندگی کے اوپر جو ہے کار بند ہو جاؤ۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد پھر تم نے اپنا رخ پھیر لیا۔ گویا کہ عہد تو اللہ سے وہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ہم میں سے ہر شخص اپنی نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ کہ اگر ہم اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ہم اللہ سے کیے ہوئے عہد سے پھر رہے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور اس کے بعد انہیں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس عہد کے بعد، اس میثاق کے بعد تم نے روگردانی اختیار کی۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اور اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہی اگر شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت اور رسائف اگر نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ و برباد ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کے معاملے کو کہ جنہوں نے سبت کے مسئلے میں اپنی اللہ کی نافرمانی کی تھی، ایک اعتدال کی روش سے ہفتہ دودھ کی رسم اختیار کی تھی۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بطور سزا پھر ہم نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ اب تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس کا ذکر جو آگے تفصیل سے آ جائے گا، یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن یوم السبت وہ خاص عبادت کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مختص کر رکھا تھا، جس طرح ہمارے ہاں یوم جمعہ ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں طلوع آفتاب سے لے کر اور غروب آفتاب تک کا پورا دورانیہ کاروبار دنیاوی کے لیے قطعاً حرام تھا، سوائے اللہ کے ذکر کے دین کی بات کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ گویا کہ وسعت رکھ دی، اللہ کی رحمت اور فضل کا مظہر ہے کہ صرف ایک مختصر سا دورانیہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جبکہ تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، گویا کہ اذان سے لے کر نماز کی ادائیگی تک کا یہ دورانیہ جو ہے قطعاً حرام ہے کہ اس میں کوئی کاروباری دنیاوی کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح یہ باتیں جو ہے پاؤں تلے روندی جاتی ہیں اور بازار کھلے ہوتے ہیں، کسی زمانے میں تو جمعہ بازار ہی لگا کرتے تھے اور وہ انہی دورانیے کے اندر وہاں جو ہے کاروبار جو ہے پورے عروج پر ہوتا تھا، جبکہ ہمارے دین کی حکمت یہ ہے کہ یہ دورانیہ مختص ہے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو انہوں نے اس کے اندر جو ہے کہ نافرمانی کی تھی، اور اس میں جو ہے ایک خاص ہیلا انہوں نے اختیار کیا تھا کہ مچھلیاں پکڑنا ان کا پیشہ تھا، لیکن یہ کہ اس دن وہ مچھلیاں پکڑتے نہیں تھے بلکہ سمندر کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھود لیا کرتے تھے، تاکہ یہ کہ سمندر کی لہریں جو ہیں اپنے ساتھ مچھلیوں کو لے کر ان گڑھوں کے اندر پانی جمع ہو جاتا تھا۔ ہفتے کا دن جب بیت جاتا تھا تو اتوار کو جا کر وہ مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ گویا کہ جو اصل حکمت تھی کہ ہفتے کے دن کو یوم السبت کو وہ مختص کریں گے اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے، اس میں تو انہوں نے گڑھے کھود لیے اور پورا جو ہے وہ دن ضائع کر دیا، تو اصل حکمت تو ختم ہو گئی۔ تو ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب مسلط کیا تھا، جسے ہم جانتے ہیں قرآن میں دو مقامات پر اس کا ذکر موجود ہے کہ ان کے چہرے پھر مس کر دیے گئے اور بندروں کے اور خنزیروں کے بنا دیے گئے۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور پھر ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ اب ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہاں بھی وہ ذہن جسے میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ ریشنلسٹ ذہن ہے، وہ تعبیر کرتا ہے ان کے اندر بندروں کسی کیسے اوصاف پیدا ہو گئے، کینہ پیدا ہو گیا، حرص و لالچ، ہمارے یہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا ہے بندر بانٹ، گویا کہ بندر کا کام ہی ہے عدل و انصاف سے، تو کام ظاہر ہے کہ وہ جس طرح کوئی انسان نہ لے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے بندر بانٹ اس نے کی، تو بندروں کے سے اوصاف پیدا ہو گئے، جبکہ یہاں جو ہے اس کے قرائن نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے مس کر دیے تھے اور بندروں کے سے بنا دیے تھے. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، اور پھر ہم نے اسے ایک عبرت کا معاملہ کر دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کی وقت موجود تھے. اور یہاں بھی تین گروہ تھے، ایک تو وہ لوگ تھے کہ جو اس گویا کہ سبت کے احکامات کو جنہوں نے پامال کیا سارا دن وہ گڑھے کھودے، ایک گروہ وہ تھا کہ جو انہیں روکتا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ نے جس دن کو مختص کیا ہے عبادت کے لیے اس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، اور ایک گروہ وہ تھا جو خاموش تماشائی تھا، ٹک ٹک دیدم دمن کشیدم، گویا کہ وہ انہیں نہ روکنے والوں میں شامل تھا اور نہ وہ خود ایکٹیو تھے کہ گڑھے روکتے. لیکن یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر بچایا اس عذاب سے صرف انہیں لوگوں کو جو نہیں عن المنکر کے کام کرتے رہے، جو لوگوں کو روکنے والے تھے، اور جو خاموش تماشائی تھے وہ بھی اسی عذاب میں مبتلا کیے گئے کہ ان کے چہرے بھی پھر مس کر دیے گئے. یہاں ذکر موجود نہیں ہے لیکن آگے ذکر آ جائے گا. فجعلناها نکالا لما بین یدیها، پھر ہم نے اسے ایک عبرت کا معاملہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو سامنے موجود تھے ان کے، وما خلفها، اور ان کے بعد بھی، گویا کہ اب وہ بندروں کا جو ایک واقعہ ہوا تھا ان کی اگلی نسل میں بھی وہ یاد کیا جاتا رہا. وہ موعظۃ للمتقین، اور یہ ایک بہت بڑی نصیحت اور عبرت بن گئی متقین کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جبکہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے، آواز تھوڑی سی کم کرو، اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، ایک اور واقعہ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے ایک بقرہ، ایک گائے کا، ایک کسی بچڑے کو ذبح کرنے کا. قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم سیریس ہو بچڑے کو ذبح کرنے کا، اس لیے کہ بچڑا ان کے نزدیک بڑا مقدس تھا اور ان کے ہاں وہ فرقہ موجود تھا جنہوں نے بچڑے کو جو ہے اپنا معبود بنا لیا تھا، اس کا مجسمہ بنا کر. آج بھی ہندوؤں کے ہاں آپ چلے جائیں گاؤ ماتا کا تصور ان کے ہاں موجود ہے، گاؤ کا اس کا جو ہے جو آؤ بھگت کرتے ہیں اور پھر جس طرح اس کی جو ہے وہ ڈنڈوت کرتے ہیں، پھر اس کے سامنے سجدے بھی کرتے ہیں، وہ گاؤ ماتا کا درجہ رکھتی. تو بچڑا ان کے ہاں بھی گویا کہ بہت ہی مقدس سمجھا جاتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا یہ حکم سنا کہ ایک بچڑا ذبح کرو تو انہوں نے کہا کہ آر یو سیریس، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں، بچڑا کیوں ذبح کریں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو میں بات تمہیں کہہ رہا ہوں، جو حکم دے رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے اور جذباتیوں میں سے ہو جاؤں، میں کوئی ہنسی مذاق نہیں کر رہا، اللہ نے حکم دیا بچڑا ذبح کرو. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس پر قوم نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے ذرا پوچھ کر بتاؤ کہ اس بچڑے کے بارے میں کہ اس کی کیا اوصاف ہو. ظاہر ہے کہ اس سے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتے تھے، نہیں چاہتے تھے بچڑا ذبح کرنا، وہ ایک مقدس شے تھی ان کے ہاں، ان کے اندر بھی ان کی گھٹی میں جو ہے بچڑے کی ایک محبت پڑی ہوئی تھی. قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ وہ بقرہ جس کا حکم دیا گیا اس کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ زیادہ عمر کا ہو اور نہ ہی بالکل بچیا ہو، گویا کہ درمیانی عمر کا ہو. عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان بالکل جوان ایک بچھڑا جسے آپ کہیے، عوان بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون، اب ان دونوں کے درمیان ایکسٹریم جو ہے ان کے درمیان ہونا چاہیے، اب جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کر گزرو. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، اس پر پھر انہوں نے کہا ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتائیے اور ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس بکھڑے کا بچھڑے کا جو رنگ ہے وہ ہونا چاہیے زرد رنگ، فاقع اللونها، تیز زرد رنگ کہ جو دیکھنے والوں کو جو ہے وہ نظروں کو خیرہ کرے، تسر الناظرین، اور لوگوں کے لیے باعث فرحت بھی ہو. ایک تو تیز رنگ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو اریٹیٹ کرنے والا ہو، لیکن وہ زرد رنگ کے جو باعث فرحت بھی ہو اور دیکھنے والوں کو بھلا لگے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اس پر بھی قوم کی تسلی نہیں ہوئی، اس لیے کہ سوال در سوال کر رہے ہیں اپنے لیے، گویا کہ اس کی آڑ میں اس حکم کو اور تنگ سے کم تنگ تر کرتا چلے جا رہے ہیں. اگر پہلے حکم پر عمل کر دیتے تو کسی بچڑے کو ذبح کر دیتے، اللہ تعالیٰ کا منشا پورا ہو جاتا. وہ سوال کر کے پہلے متعین کیا کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اگلا سوال کر کے اگلی شاید متعین کروائی کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. اب زرد رنگ کا بچڑا جو ہے جو بہت ہی خوش نظر بھی ہو، یہ ان کے نزدیک گویا کہ مقدس ہونے کے اعتبار سے ذرا ایک کیٹیگری اوپر کے درجے کی چیز تھی. تو اب آگے اس نے کہا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، ذرا اپنے رب سے پوچھ کر بتاؤ اس بچڑے کے بارے میں، اس لیے کہ ہم اس میں بڑے ابھی کنفیوزڈ ہیں، اب اگرچہ تم نے بتا دیا ہے اس کی عمر یہ ہونی چاہیے، رنگ اس کا ایسا ہونا چاہیے،
تو کچھ اور تفصیلات بھی اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتا. ان البقرہ تشابہ علینا, اس لیے کہ اس بقرہ کا معاملہ, اس بچڑے کا معاملہ ہمارے لیے جو ہے بڑا ایک جو ہے وہ شک کی بات بن گئی. وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, اور اگر ان باتوں کا ہمیں مزید کچھ جواب مل جائے تو ہم یقیناً راہیاب لوگوں میں سے ہو جائیں گے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُصِيبُ الْأَرْضَ. دیکھیے وہی جو شریعت کا اصل منشا کیا ہوتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کے احکامات کے ضمن میں جسے کھود کرید کہتے ہیں نا, اور بال کی کھال نکالنا, اس سے سختی سے منع فرمایا. اس لیے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو مانو, تسلیم کرو. اب اس میں اگر آپ اس کی بال کی کھال نکالیں گے اور اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کریں گے, سوال در سوال در سوال کر کے اپنے لیے شریعت کا دائرہ آپ خود بند کر لیں گے. اس کا ایک بہت بڑا منظر, ایک واقعہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو ایک صحابی نے عرض کیا حضور کے سامنے کہ کیا حضور حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ حضور نے اگنور کر دیا, اس کا جواب نہیں دیا. اب دوسری دفعہ پھر سوال کیا, پھر حضور نے اگنور کیا. تیسری مرتبہ جب سوال کیا تو حضور غضبناک ہوئے کہ جب حج کرنا فرض اللہ نے قرار دیا تو اب یہ سوال کر کر کے جو ہے تم اس کے اندر جو تنگی پیدا کر رہے ہو, اگر میں ہاں کہہ دوں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر حج کرنا ہر سال فرض ہو جاتا. لہذا شریعت میں جس شے کو جس حد تک رکھا گیا اس حد تک رکھنا چاہیے, ورنہ سوال در سوال اور اس کی کھود کریت کر کے جو ہے اپنے اوپر شریعت کی باتوں کو اور زیادہ ہمیں سخت نہیں کرنا چاہیے. بنی اسرائیل میں بھی یہی واقعہ ہوا تھا. لہذا آگے اب مزید اس کی صفت کیا آ رہی ہے, انہا بقرۃ لا ذلول تسیل الارض ولا تسقی الحرث. وہ بکرا بچڑا ایسا ہونا چاہیے جس نے کبھی کوئی حل نہ جوتا ہو. اب یہ گویا کہ اور معاملہ تنگ ہو گیا, ان کا جو مقدس ترین تھا جسے کبھی حل کے آگے نہیں لگایا, جسے کبھی رہٹ کے ذریعے جو ہے پانی نہیں نکالا, جس کا رنگ بھی خاص جو ہے زرد قسم کا تھا, اب وہ بات وہاں تک پہنچ گئی جو ان کا مقدس ترین بچڑا جو تھا وہ گویا کہ مطلوب تھا, جس کو یہاں بالکل لمیٹڈ کر دیا گیا. ولا تسقی الحرث, نہ تو اسے کسی حل میں جوتا گیا ہو اور نہ ہی اسے رہٹ کے آگے لگا کر جو ہے اسے کسی کھیتی کو پانی دیا گیا ہو. مسلمت اللہ شیعہ تفیحہ, اور اس سے آگے بڑھ کر اسے کوئی عارضہ لاحق نہ ہو, کوئی کان کٹا ہوا, کوئی دم کٹی ہوئی, کوئی اور داغ داغ دھبے, یہ بھی نہیں, لاشیہ تفیحہ, اور اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہیں ہونا چاہیے. قال الان جئت بالحق, اب ان کی تسلی ہو گئی, گویا کہ جتنے سوال کیے تھے اپنے اوپر جو ہے وہ دائرے کو شریعت کا تنگ کرتے کرتے وہاں تک بات پہنچا دی کہ جو ان کے نزدیک مقدس ترین بچڑا تھا اب وہی ٹارگٹ بن گیا کہ اب اس کو ذبح کرو. فذبحوها وما كادوا يفعلون, اور پھر نتیجتاً انہیں اس بچڑے کو ذبح کرنا پڑا, اور وما كادوا يفعلون, وہ ہرگز یہ بات کرنے والے نہیں تھے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, اب اصل میں اسی بچڑے کے آگے جو ابھی مزید بات بڑھ رہی ہے وہ اس حوالے سے کہ ان کے ہاں ایک شخص قتل ہو گیا تھا, آگے اس کا ذکر آ رہا ہے, اور کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ قاتل کون ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو ایک تدبیر اختیار کی, اللہ تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے, اسے اس تدبیر کے اختیار کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی, وہ تو کن فیکون کے الفاظ ہوتے اور وہ شخص جو مقتول تھا وہ زندہ ہو کے بتا دیتا کہ میرا فلاں شخص جو ہے میرا قاتل ہے. لیکن اب یہ تدبیر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی, تو اب یہ بچڑا جو ذبح کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا, کہ جب کہ تم نے کہ ایک آدمی کا خون کر دیا, اس کا قتل کیا, اور اس کے بارے میں اس کے الزام کو ایک دوسرے پر ڈالتے رہے, اس میں تم نے اختلاف کیا, وَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اللہ تعالیٰ واضح کرنے والا ہے اس شے کو جس کو تم چھپا رہے ہو. اب ممکن ہے قاتل جو ہے کسی اعلیٰ نصب کا ہو, اعلیٰ خاندان سے ہو, لوگوں کو پتہ بھی ہو, لیکن اس کا نام نہیں لے رہے, اور کام کوئی غریب غربا میں سے ہوتا تو شاید اس کو جو ہے فوراً اسے پھانسی کے گھاٹ چڑھا دیتے, اس لیے کہ بہرحال اگر کوئی قاتل ہے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا. فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حکم دیا کہ آپ اس بچڑے کا ایک پارٹ لو, اس کے گوشت کا ایک لوتھڑا لو, اور اس کو اس مردے کے ساتھ مس کرو, اس کو ضرب لگاؤ اس مردے کے ساتھ. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اور اب یہاں مشاہدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ بھی کر دے گا. اب ظاہر ہے ایک مردہ بچھڑا ہے, اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اس کے ہاتھ اپنی ضرب لگائی ہے, ایک مقتول کے جو قتل ہو چکا مردہ لاش پڑی ہوئی ہے, اور وہ شخص زندہ ہوا اور اس زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دیا, وہ بندہ جو ہے بالکل پوائنٹ آؤٹ ہو گیا. اب یہ پورا واقعہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا تھا, لیکن یہاں ایک سبق کیا ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا شاید اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے, ایسی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ کسی ذریعے سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے, اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اسے کسی ذریعے کی اختیار کرنے کی ضرورت بھی نہیں. فَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر دے گا. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, اللہ تعالیٰ اپنی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ تمہیں کراتا ہے تاکہ تم کوئی
ہوش سے کام لے سکو، عقل کر سکو. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اب یہ تمام پے در پے جو گناہ تم نے کمائے ہیں اس کے نتیجے میں اب تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اب وہ پتھروں کی طرح سخت ہو چکے. او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ بڑھ کر سخت. انسان کے دل کے اندر تو نرمی ہونی چاہیے، گداز ہونا چاہیے، رحم دلی ہونی چاہیے، دوسروں کے لیے نصر و خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن انسان اپنے اعمال، اپنا کسب ہے، اپنی سیاہ کاریاں، جس کی بنیاد پر، جس کو حضور نے تعبیر کیا تھا کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ ٹوٹتا ہے، تا کہ اس کا دل جو ہے سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے. ثم قصد قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہوئے، اور سختی میں اس کے بعد اس حد تک پہنچ گئے کہ وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار، بڑے پیارے الفاظ ہیں. اس لیے کہ پتھروں اور چٹانوں میں سے تو بہت سی وہ بھی ہوتی ہیں جن میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں. اب پانی جو ہے جو حیات کا ماخذ ہے، وہ ایک سنگلاخ زمین میں سے یا پتھر میں سے اس کے چشمے پھوٹ بہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی برآمد ہو جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہیں پتھروں میں سے، چٹانوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے پھٹ جاتے ہیں، دب جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن انسانوں کا دل جب پتھر بنتا ہے تو پانی یا رحم کے جذبات پیدا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کے اوپر تو کسی شے کا کوئی اثر نہیں. اس لیے کہ انسان پر جب درندگی جو ہے سوار ہو تو کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج دیکھ لیجیے، آپ اپنے اخبارات کو پڑھ لیں، معصوم بچوں کو، معصوم بچیوں کی جو حرمت ہو، حیوانات کے ہاں بھی کوئی اخلاقی حدود ہیں، انسان تو اس سے بھی آ رہی ہے. اب میں کس کس چیز کا ذکر کروں آپ کے سامنے، لیکن یہ کہ یہ اوصاف جب شیطنت اور حیوانیت انسان کے اوپر مسلط ہوتی ہے تو کوئی حیوان اور کوئی درندہ اور کینا پروری، اگر اونٹ اس کا سمبل ہے تو اونٹ کہیں پیچھے رہ جائے گا. شہوت، سیکس، اگر اس کا ایک بہت بڑا سمبل سور بنتا ہے تو سور کہیں پیچھے رہ جائے گا، اسے شرمندگی ہونے لگے گی انسان کے دل کو دیکھ کر. یہ ہے اصل میں انسان کے دل کی سختی، جو اس کو جانوروں سے بھی اور درندوں سے بھی اور ان تمام چیزوں سے، بہائم سے بھی نیچے لے جاتی ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ لوگ تم پر ایمان لے آئیں گے؟ اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے نا، یہود کا، یہ فرد قرار داد جرم تو انہی کے لیے ہے، یہ تم پر ایمان لے آئیں گے. وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے گروہ ایسا ہے کہ جو خود سنتا ہے اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کے بعد اس میں تحریف کر دیتا ہے، خوب جانتے بوجھتے بقائمی ہوش و حواس اللہ کے کلام میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. یحرفون الکلم عن مواضعه، بات کو کہیں سے کہیں پلٹ دیا، اور اس کے بعد اس کی ملمہ کاری ایسی کی کہ بات کچھ تھی کسی اور رنگ میں پیش کر رہے ہیں. اب یہ تمام کام جو ہے علماء یہود کے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہود کے لیے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مواعظ تھے کہ تمہاری، علماء کو مخاطب ہو کر انہوں نے کہا تھا، تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے کہ جن کو اوپر سے بہت جو ہے درست کر دیا گیا اور بڑی سفیدی کر دی گئی، چمکا دیا گیا، سنگ مرمر لگا کر جو ہے اس کا مزار بنا دیے گئے، اور اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. یہ معاملہ ان علماء کا تھا، بظاہر تو جبہ قبا دستار اور بڑی دیندار شخصیت اور عمامہ ہے اور ترہ ہے کہ کہیں سے چلا جا رہا ہے، لیکن اندر جو ہے بددیانتی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے اور فحش بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں. وقد کان فریق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، اور اس کے بعد اس میں تحریف کرتے ہیں، من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، اس کے بعد اور جو کچھ بھی کرتے ہیں پوری طرح عقل اور ہوش اور دانش کے ساتھ کرتے ہیں، خوب علم ہے ان کا. واذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا، اور جب ان لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے ان سے کہ جو ایمان لائے تو کہتے ہیں، یہاں منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ ہم تم پر ایمان لائے ہیں، لیکن یہاں ایک اور بات بھی نوٹ کر لیجئے، یہودیوں کے ہاں بھی منافقت کے جراثیم موجود تھے. اب ان کا منافق کون تھا؟ کہ جو تورات کو مانتا تھا، تورات پر ایمان بھی رکھتا تھا، تورات کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں ان کا بھی اسے علم تھا، اور دل کے اندر ضمیر کی خلش بھی موجود تھی کہ دیکھو ہماری کتابوں میں تو ذکر ہے حضور قیامت کا، اور اس کے باوجود ہم ان کا انکار کر رہے ہیں، خوب اچھی طرح جانتے ہیں پہچانتے ہیں. اب یہ لوگ وہ ہیں جو یہودیوں کے منافق کہلائیں گے، گویا کہ یہودی جس جو جس جس اس کے اوپر تھے، جو ان کے اندر ایمان اپنے اس پہ تھا، اس میں یہ نچلے درجے کے ہیں. لہذا یہ لوگ جب ملتے تھے اپنے دوسرے لوگوں سے، شیطانوں سے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، ابھی آگے آ بھی جائے گا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ایک دوسرے سے تخلیہ میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تو یہ سادہ جو لو جو یہودی تھے جنہیں معلوم تھا ان کی کتاب میں حضور کا ذکر موجود ہے، اب یہ خواہش کرتے تھے کہ بھئی ہماری کتابوں میں تو ذکر ہے، ہمیں ایمان لانا چاہیے اور ہمیں ان مسلمانوں کو بتانا چاہیے کہ حضور کی خوشخبری ہماری کتابوں میں موجود ہے. اب یہ جو ان کے جو غادری علماء تھے وہ انہیں منع کرتے تھے، کہتے تھے یہ تم کیا غضب ڈھانے چلے ہو، کیا مسلمانوں کو یہ بتاؤ گے تورات کے اندر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، گویا کہ پھر تو مسلمانوں کے پاس بہت بڑی دلیل ان کے ہاتھ آ جائے گی کہ ان کی کتابوں میں ذکر موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. یہ کردار تھا ان علماء کا. لیکن ایک سادہ لو اگر کوئی یہودی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ حجت بازی کر رہا ہے کہ آپ کیوں ایمان نہیں لا رہے جبکہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا موجود، اب وہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ کیا تم یہ باتیں انہیں بتانا چاہتے ہو مسلمانوں کو کہ تمہاری کتابوں میں ذکر موجود ہے تاکہ وہ اللہ کے سامنے تمہارے سامنے حجت پیش کر سکے؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے؟ ہر وہ بات جسے یہ چھپاتے ہیں اور جس کو یعلی الاعلان کرتے ہیں، اللہ تو ہر شے سے واقف ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، کہ جنہیں اس کتاب میں سوائے امانی کے اور وشفل تھنکنگز ہیں، کوئی تمنائیں ہیں، اور تمنا کا ذکر آگے بھی آ بھی جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ جو ہے چھو ہی نہیں سکتی، ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، اللہ کے بڑے محبوب ہیں. تو منہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی، جو کتاب کا علم رکھتے بھی ہیں تو صرف آرزوئیں، تمنائیں، وشفل تھنکنگز ہیں. وانہم الا یظنون، اور وہ گمان کرتے ہیں سوائے ان چیزوں کے اور کچھ نہیں. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اس میں تحریف کر رہے ہیں. ثم یقول هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ثم یقولون، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں تورات کی تعلیمات تو یہ ہیں، حالانکہ اس میں تبدیلی کر چکے ہیں، تحریف کر چکے ہیں. ليشتروا به ثمنا قليلا، تاکہ اب یہ جو فتویٰ فروشی ہو رہی ہے اس کے عوض جو ہے کچھ رقم حاصل کر سکیں، اور یہ ثمن قلیل جو ہے دنیاوی کوئی منفعت حاصل کر سکیں، اپنا مفاد حاصل کر سکیں. فویل لهم مما كتبت ایدیہم، تو تباہی اور بربادی ہے وہ ہاتھ کے جن کے ذریعے وہ یہ ترمیم کر رہے ہیں اور احکامات میں تبدیلی کر رہے ہیں. وویل لهم مما یکسبون، اور تباہی اور بربادی ہے ان کے لیے وہ کسب و کمائی جو وہ کر رہے ہیں، اس کے ذریعے دنیا کا کوئی درہم و دینار حاصل کر لیے، کوئی رقم حاصل کر لی، دنیا میں مفاد حاصل کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، شریعت کے کو باقاعدہ بیچا ہے ان لوگوں نے. وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اور کہتے یہ ہیں کہ جہنم کی آگ ہمیں نہیں چھو سکتی سوائے معدود چند دنوں کے. قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی ان سے پوچھئے کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی پختہ عہد کر لیا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ ہے تمہارا، معاہدہ ہے کہ تمہیں جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے سے پھرے گا نہیں. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی جانب وہ چیزیں منسوب کر رہے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علمی بنیاد ہے ہی نہیں؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جہنم میں ہم نہیں جھونکے جائیں گے؟ اگر بدکار ہو، فاسق و فاجر ہو، تو جہنم تو گویا کہ پھر اسی کی عدت الکافرین، انہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. بلا من کسب سیئتا، بڑی سخت آیت ہے، کیوں نہیں جس شخص نے بھی کمائی کوئی برائی، واحاطت بہ خطیئتہ، اور یہ برائی اور یہ گناہ اس کی پوری زندگی پر محیط ہو گیا. فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہ لوگ وہ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یا عموماً ترجمانی کی جاتی ہے خطیئت، بہت بڑا گناہ. کسی زندگی کی شخص کی زندگی میں فرض کیجیے سود ہے اور چھوڑنے کو تیار ہی نہیں، اور سود کی شناعت اس درجے ہے کہ کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں وہ الفاظ نہیں ہے جو سود کے لیے، حدیث میں وہ سخت ترین الفاظ سود کے لیے آئے. اور ربا سبعون جزءا، کہ سود کے 70 حصے ہیں اور ان میں سے جو ایسر ہوا، جو کم ترین حصہ ہے، وہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اور قرآن حکیم میں فاضلو بحرب من اللہ ورسول، اگر سودی لین دین سے، سودی کاروبار سے اور بزنس میں اگر سود شامل کر لیا، اسے اگر باز نہیں آتے تو تمہارے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کا اعلان جنگ ہے. نہ زنا کے لیے ہیں، نہ شرک کے لیے ہیں، نہ کسی اور فحش اور بے حیائی کے کام کے لیے، جو سود کے لیے الفاظ ہیں. تو معلوم ہوا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کسب سیئتن، جس شخص نے بھی کوئی گناہ، بڑا گناہ کمایا اور پھر اس گناہ کا وبال اس پوری زندگی پر محیط ہو گیا، اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بڑے سخت الفاظ ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اب یہاں دیکھیے پانچ باتوں کا عہد لیا جا رہا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ لا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت پرستش نہیں کرو گے، مانگو گے تو صرف اسی سے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے. اللہ کے سوا اگر کسی کے لیے تمہارے ذہن میں حاجت روائی وہاں سے ہو سکتی ہے، مشکل کشائی ہو سکتی ہے، تو شرک ہے. لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد فائق ترین حق والدین کا. تین مقامات قرآن کے، سورہ لقمان میں، سورہ بنی اسرائیل میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فائق ترین حق والدین کا رکھا. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، سورہ لقمان میں کیا کہا گیا؟ اشکر لی ولی والدیک، شکر گزاری اختیار کرو میری اور اپنے والدین کی، جو ذریعہ بنے تمہارے اس دنیا میں آنے کا، جنہوں نے تمہاری تربیت، تمہاری تعلیم، تمہارا تمام جو بھی معاملات ہیں دنیاوی، آگے سے آگے بڑھنے میں جس طرح اپنے آپ کو انویسٹ کیا ہے، ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر والدین مشرک ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دے دی ہے، تبھی ان کے ساتھ کبھی اف تک نہ کرو، ان پر کوئی ظلم اور زیادتی تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے کام دو. ہاں اگر وہ تمہیں حکم دے کسی گناہ کا یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، فلا تطعہما، اب یہ والدین اپنی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، یہاں تم ان کا کہنا نہیں مانو گے. اب یہ ایک بات ہے، باقی یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کے حقوق کی ادائیگی. جس طرح کل آپ ان پر ڈیپینڈنٹ تھے، آج والدین آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، تو ان کے لیے دوا دارو کا بندوبست کرنا، ان کے لیے خوراک، ان کے لیے بہترین رہائش، ان کا سکنا، یہ تمام چیزیں گویا کہ اسی درجے میں آتی ہیں. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک، احسانا وذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، اسی طرح قرابت دار بھی ہیں، حسن سلوک ہوگا قرابت داروں کے ساتھ بھی، یتیموں کے ساتھ، مساکین. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے ہمیشہ بھلی بات کرو، اچھے طریقے سے پیش آؤ. واقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو. وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ پر کار بند ہو جاؤ. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اور پھر تم میں سے اکثر تو وہ تھے کہ جو اس اللہ سے کیے ہوئے عہد کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا اور اعراض اختیار کیا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، اور جبکہ ہم نے تم سے ایک میثاق لیا تھا، ایک عہد لیا تھا کہ اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے بھائی بندوں کے قتل و غارت نہیں کرو گے، خون ریزی نہیں کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی اپنے بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے نکالو گے، بے دخل کرو گے. من دیارکم، ان کے اپنے گھروں سے. ثم اقررتم، ان تمام باتوں کا تم نے اقرار کیا تھا، جو معاہدہ ہوا اللہ کا اس کو تم نے تسلیم کیا. وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ تھے. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اس کے باوجود پھر تم نے اپنے بھائی بندوں کو قتل بھی کیا، غارت بری کی، خون ریزی. ان کے قبائل تھے 12 قبیلے بنی اسرائیل کے، اور ان کی آپس میں خون ریزی ہوتی رہتی تھی، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی تو اب جو ہے خون کا بدلہ خون. ایک قتل ہوا تو اس کے جواب میں 2 قتل ہو گئے، 2 کے جواب میں 5 قتل ہو گئے. یہ قبائلی زندگی میں یہ عام تھا. اللہ نے عہد جن باتوں کا لیا تھا اس کا خلاف کیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی لوگ تو تھے کہ جو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے. وتخرجون فریقا منکم من دیارکم، اور پھر یہ کہ تم میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جو اپنے ہی بھائی بندوں کو ان کے گھروں سے جو ہے اپنے گھروں سے نکال باہر کرتے تھے. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور پھر یہ ان پر چڑھائی کرتے تھے ظلم اور زیادتی کے ساتھ. وَإِيَّاتُكُمْ اُسَارَا تُفَادُوهُمْ، اور پھر اپنے ہی بھائی بندوں کو جن کو قیدی بنا لیا کرتے تھے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ بھی دیا کرتے تھے، یا عجیب کام کرتے تھے. اب یہ تمام باتیں جو ہیں گویا کہ وہی فرد قرارداد جرم ہے جو ان پر عائد کی جا رہی ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ، جبکہ ان کا ان کے گھروں سے نکالنا تم پر حرام قرار دے دیا گیا تھا.
اس سب کے باوجود افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب اور شریعت کے احکامات کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرے کا کفر کرتے ہو؟ وہی اللہ ہے، اس کا ایک حکم تو تمہارے نزدیک واجب الاطاعت، اور اسی اللہ کا حکم ہے کہ اپنے معاش میں سے سود کو نکال دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ دہی نہ کرو، کم نہ تولو، اس معاملے میں جو ہے بالکل احراز کر رہے ہو، تو وہی اللہ کے جس کے ایک حکم کو تم مان رہے ہو اور دوسرے احکامات کو پامتلے رونتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، تو نہیں ہے سزا ان لوگوں کی جو یہ کام کریں گے تم میں سے، الا خزي في الحياة الدنيا، سوائے اس کے کہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا جائے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے جو تم کرتے ہو. اب یہ ہے اصل میں، اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر وہ روش اختیار کر لی کہ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پسے پوش ڈالیں یا پاؤں تنے روندے، تو ہمارا شمار اسی کیٹیگری میں ہوگا کہ جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو مول لے لیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. کلا بل تحبون العاجله، عاجلہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی ہے نا، یہاں کی چمک دمک ہے، یہاں کی زیب و زینت ہے، یہاں انسان کے لیے بڑی اٹریکشن ہے، اس کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہاں یہودیوں کا ذکر ہوا ہے لیکن تصویر کشی ہماری ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے عوض دنیا کو ترجیح دی، آخرت کے عوض دنیا کو مول لے لیا. فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينصرون، اب ان کے اوپر سے عذاب میں کوئی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان کا کوئی مدد کی جائے گی. ولقد آتینا موسی الکتاب، اور ہم نے موسی کو کتاب عطا کی تھی تورات. وقفینا من بعده بالرسل، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے کئی رسولوں کو بھیجا. حضرت موسی علیہ السلام گویا کہ اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ حضرت ہارون بھی موجود تھے، اور اس کے بعد سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے بنی اسرائیل کے اندر. وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کو تو ہم نے بہت ہی روشن نشانیاں دے کر بھیجی تھی، حسی معجزات جو ہیں آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سب سے نمایاں نظر آتے ہیں، مردے کو زندہ کر دینا، پھر یہ کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے پرندے کا ایک مجسمہ بنایا، اس میں پھونک ماری اور اڑتا ہوا پرندہ بن گیا، پھر وہ شخص جو بالکل پیدائشی طور پر قوت بینائی اس میں موجود ہی نہیں تھی، اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا اور وہ دیکھنے والا سمکھا بن گیا. قرآن حکیم میں ذکر موجود ہے نا، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتا، اللہ کے حکم سے ہوتا تھا سارا کچھ، وہاں ہر جگہ موجود، باذن میرے حکم سے، اللہ کے حکم کے ساتھ. تو ہم نے تو موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی روشن جو ہے دلیلیں اور معجزات دیے تھے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی تائید کی تھی روح قدس سے. یہ گویا کہ ان کی پیدائش کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں باپ کا حصہ نہیں ہے، والدہ تو ہیں حضرت مریم سلام علیہا، لیکن جیسا کہ ہر شخص کی ولادت ہوتی ہے اس میں ماں اور باپ دونوں کا حصہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں باپ کے حصے کی جگہ اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ کن نے لی ہے، جسے روح القدس بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح روح اللہ بھی کہا گیا، اللہ کی روح، اللہ کا ایک خصوص ہے جو ہے وہ نفخہ تھا جو حضرت مریم سلام علیہا کو جو ہے حضرت جبرائیل نے پہنچایا، جس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہوئی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. افکلما جاءکم رسول مما لا تهوى انفسکم، بھلا جب کبھی بھی تمہارے پاس رسول آئے ہیں وہ چیزیں لے کر جو تمہاری نفس کے نزدیک مرغوب نہیں تھی. ظاہر رسول تو کہے گا نا کہ حرام خوری بند کرو، ظلم بند کرو، دھوکہ دہی اور فراڈ جو ہے اس سے باز آؤ. اب یہ چیزیں انسان کے نزدیک تو بڑی ناپسندیدہ، حق بات جو ہے نہیں ہے دن منکر، یہی بات ہے جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف تو بڑی سہولت سے نیکیوں کی آپ تلقین دیتے چلے جائیے، لوگوں کے نزدیک بڑی عزت بھی ہوگی، ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ بھی ہوگا، گلے میں ہار بھی ڈالے جائیں گے، بڑی دعوتیں ہوں گی، کھانے ملیں گے کھانے کو. لیکن جب آپ نہیں انل منکر کا فریضہ انجام دیں گے تو اب یہاں مخالفت ہوگی، روکنے والے بنو گے تو پھر یہی کچھ ہوگا، پھر تو جان بھی لے لی جائے گی، استہزاء بھی ہوگا، پاگل بھی کہا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں کہ جو آپ کے لیے استعمال نہیں کیے گئے؟ بمالا تہوا انفسکم، کہ جنہیں تمہارے نفس جنہیں نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے. استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. فریق فریقن کذبتم و فریقن تقتلون، پھر تم میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے علل اعلان تکذیب کر دی ان تمام باتوں کی، ہم ان میں سے کسی شے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ جو منقرا سے روکتے ہیں ہمیں، ہم کسی سے بعد آنے والا نہیں. وہ فریقا تقتلون، اور اس میں سے ایک گروہ وہ بھی تھا کہ دوسروں کو قتل کرنے میں مصروف ہو گیا. گویا کہ ان لوگوں کو جو حق کے علم بردار تھے، جو نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے تھے، ان کے قتل تک کی نوبت بھی پہنچ گئی. وقالوا قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل جو ہیں بڑے غلافوں میں ہیں، شیلڈڈ ہیں، ان کے اوپر تمہاری واعظ و نصیحت جو ہے وہ کوئی اثر نہیں کر سکتی، بڑے محفوظ ہیں وہ. بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر کی وجہ سے ان پر لعنت مسلط کر دی ہے. فقلیل ما یؤمنون، تو بہت ہی کم ہوں گے کہ جو ایمان لانے والے ہیں. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس اب وہ کتاب آ چکی ہے جو اللہ کے پاس سے بھیجی گئی ہے، قرآن حکیم. یہودی بھی تو آخر اس قرآن کے مخاطب ہیں نا، اسی دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا. مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود ہے تورات اس کی تصدیق کر رہی ہے. تورات میں قرآن کی پیشگی موجود ہے اور قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے. وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور اس سے پہلے یہی وہ لوگ تھے کہ جو کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے فیصلہ مانگا کرتے تھے. اور وہ کہتے کیا تھے؟ یہ یہودی جو آباد تھے، چند گروہ، غالباً کل تین گروہ تھے، بنو نذیر تھے، بنو قینقاع تھے، بنو قریظہ تھے. اور جب کبھی ان کی کوئی جنگ و جدال ہوتی تھی مشرکین کے ساتھ، اہل مکہ کے ساتھ، تو انہیں کہا کرتے تھے کہ آخری نبوت کا ظہور ہونے والا ہے، جب وہ آخری رسول آ جائے گا تو ان کی معیت میں جب ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے تو تم ہمیں شکست نہیں دے سکو گے. یہ ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو انہیں یہ جتلایا کرتے تھے. اب جب کہ وہ نبی آ چکے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ ان کی بعثت بنی اسرائیل میں نہیں ہوئی، بنی اسماعیل میں ہو گئی، ان کو نہ صرف یہ کہ رد کر دیا بلکہ شدید ترین نفرت پیدا ہوئی ان کے لیے، ان کے دلوں میں. فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بھی، اور جب وہ نبی آ گئے ان کے پاس جن کو وہ خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں، تو اب ان کا کفر کیا. فلانۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو ایسے کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، اور بہت ہی برا سودا ہے جو انہوں نے کیا ہے، جو خرید و فروخت کر رہے ہیں اپنی جانوں کے عوض، کہ وہ کفر کر رہے ہیں اس شے کا جو اللہ تعالی نے نازل کیا. بغیا، سرکشی ہے ان کی، بغاوت ہے ان کی، خوب اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہیں، اس کے باوجود محمد کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں. اَيُنَزِّلَ عَلَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے نازل فرما دیا اپنے بندوں میں سے اس پر جس کو منتخب کر لیا. اب سب سے بڑی ایلیگیشن تو یہی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بھی شدید ترین دشمن ہے، کل کے دس میں آ جائے گا ہمارے، کہ حضرت جبرائیل سے دشمنی اس لیے ہوگی کہ جبرائیل کو تو ہم بنی اسرائیل میں سے کسی کو منتخب کرنا چاہیے تھا آخری رسول کے طور پر، یہ کہاں چلے گئے بنی اسماعیل کی طرف، لہذا اس کی دشمنی بھی اپنے دلوں میں پال لی. تو اس بات پر ان کے اندر وہ جو ہے ہٹدرمی پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فضل جو ہے، یہ نبوت اور رسالت کا، اس کے لیے ایک ایسے بندے کو مختم منتخب کر لیا کہ جو اللہ نے خود پسند فرمایا بنی اسرائیل میں سے. وَفَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو وہ لوٹے ہیں اللہ کے غضب پر غضب لے کر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ان کافروں کے لیے بہت ہی اہانت والا عذاب ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لا اس شے پر جو اللہ نے نازل کی، قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، رکھیں گے اسی پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا تھا، مراد ہے تورات. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور تورات کے علاوہ جو کچھ ہے اس کی ہم تکذیب کریں گے، اس کو ماننے کو تیار نہیں. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جبکہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے، سب سے بڑا حق جو ہے اللہ کی ذات، قرآن بھی حق ہے، اور وہ تصدیق کر رہا ہے اس تورات کی جو ان کے پاس موجود ہے. قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی ان سے پوچھئے کہ پھر تم کیوں قتل کرتے رہتے انبیاء کو، اللہ کے نبیوں کو، اس سے پہلے ان کی تاریخ میں یہ واقعات موجود ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا انہوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا قرار دیا، ماسٹر قرار دیا، اور اپنے تئیں جو ہے وہ سوری پر چڑھوا کر دم لیا، تو انہی کے فرد قرار دادے جو ان کے اندر یہ جرم موجود ہے. فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو کیوں قتل کرتے رہے تم اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے جبکہ تم ایمان رکھتے تھے. ولقد جاءکم موسیٰ بالبینات، اور تمہارے پاس موسیٰ آئے تھے بڑے واضح نشانیوں کے ساتھ، وہ دو معجزات، عصائے موسیٰ جو اژدہے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا تھا، اور ید بیضہ، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر جب باہر نکالتے تھے تو سورج کی طرح دمکتا ہوا ہاتھ. ثم اتخذتم العجل من بعدی، موسیٰ تو بھیجے گئے تھے بڑی واضح نشانیوں کے ساتھ، لیکن اس کے بعد تم نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. وانتم ظالمون، اور تم بڑا ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جبکہ ہم نے تم سے عہد لیا تھا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، پہلے بھی اس واقعے کا ذکر گزر چکا، اور تمہارے اوپر کوہ طور کو ہم نے مسلط کر دیا.
خضو ما آتیناکم بقوت، جو ہم نے تمہیں دیا ہے شریعت کے احکامات اس پر پوری مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، اس پر کاربند ہو جاؤ. واسمعوا، اور جو ہدایات تمہیں دے رہا ہے ہمارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کان لگا کر سنو. قالوا سمعنا، تو وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا. وعصینا، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں. واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، اور ان کے دلوں کے اندر اس بچڑے کی جو محبت ہے وہ پلا دی گئی تھی اپنے کفر کی وجہ سے. گویا کہ وہ جو تقدس انہوں نے اس بچڑے کو دیا تھا وہ محبت ان کے دلوں سے کم نہیں ہوئی. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ بہت ہی بری بات ہے کہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں جس کے لیے مجبور کر رہا ہے کہ بچڑے کو اپنا معبود بنا رہے ہو. تمہارا ایمان یہ ہے تو کتنی بری حرکت ہے جو تم کر رہے ہو. ان کنتم مومنین، اگر واقع تم ایمان والے ہو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر ہی تمہارے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مخصوص فرما لیا ہے، خالص کر لیا ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر. تم سمجھتے ہو نا کہ جنت ہمارا حق ہے، اللہ جہنم میں ہمیں نہیں ڈالے گا. جہنم کی آگ اگر ہمیں چھوئے گی بھی تو صرف معدود چند دنوں کے لیے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سمجھتے ہو جنت تمہارا حق ہے اور تم جنت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ موت وہ دروازہ ہے نا جس میں سے گزر کر تم عالم برزخ میں داخل ہوگے پھر جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اگر جنت تک رسائی چاہتے ہو تو اس کا ایک لٹمس ٹیسٹ موجود ہے کہ تمہیں موت سے محبت کرنی چاہیے. اس کے برعکس صورتحال کیا ہے وہ آگے آ رہی ہے. ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس موت کی بسبب اپنی کمائی کے، اپنے کسب کے جو ان کے کرتوت ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھتا ہے ان ظالموں کا. ولتجدنہم احرص الناس علی الحیاۃ، اور آپ انہیں پائیں گے یہودیوں کو اس زندگی پر، دنیاوی زندگی کے شدید ترین حریص. اور اسی حریص پن کی علامت کیا ہے؟ لمبی سے لمبی عمر ہونی چاہیے. ومن الذین اشرکوا، اور اس دنیا کے ساتھ محبت اور اس کے لیے حریص ہو جانا صرف یہودیوں کا خاصہ نہیں ہے، یہ عنصر ان لوگوں میں بھی موجود ہے جو مشرک ہیں. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر شخص اس بات کی خواہش رکھتا ہے کہ اسے 1000 برس طویل زندگی مل جائے. الف سنہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور وہ نہیں ٹال سکیں گے یا وہ عذاب جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر کر دیا ہے وہ اس دن نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو اس سے. ایو عمر، خواہ انہیں کتنی ہی طویل زندگی مل جائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کے تمام اعمال کو جو وہ کر رہے ہیں. قل من کان عدوا لجبریل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جس کے دل میں کوئی عداوت ہے، دشمنی ہے جبرائیل کے لیے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا الزام کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام جو ہیں اللہ کی وحی لے کر محمد کے پاس کیوں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے کسی شخص کے پاس آنا چاہیے تھا. اس لیے کہ یہ سلسلہ نبوت و رسالت کا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر جو چلا ہے حضرت عیسیٰ تک، تو تمام سلسلہ بنی اسرائیل میں تھا. تو قل من کان عدو لجبریل، نبی ان سے کہہ دیے جو دشمنی رکھتا ہے جبرائیل کی، فإنه نزله على قلبك بإذن الله، تو جبرائیل ہیں کہ جنہوں نے نازل کیا اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے حکم سے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو یہ شیخ جو ہے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آخری رسالت کے لیے اس کو منتخب کیا. مصدق لما بین یدیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کلام نازل فرمایا کہ جو ان کے پاس تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے. وہ ہدن، اور وہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت کا منبع ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے. وہ بشرا للمؤمنین، اور وہ بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين آمنوا والذين هادوا
النصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العيا بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين
الله أكبر